بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے فضل سے اور محض اس کی توفیق سے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیا. مسلمان ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلنڈر ہونا. مسلمان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا وہ پابند ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیش کی تکلیفات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اور قرآن مجید نے اس کو حقیقی کامیابی قرار دیا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جس امانت کے متعلق ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اگر ہم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا تو پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہے، اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو پھر خدا حافظ. لہذا ہم کو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آج کل یورپ سے بہت سارے نت نئے نعرے اٹھے ہیں، ان نعروں میں سے ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی آج بہت سارے معاشروں میں، بہت سارے علاقوں میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے. اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. زندگی نام ہے انجوائے کا، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے. یہ نعرے یورپ سے اٹھے اور بالخصوص عورتوں کے حوالے سے اٹھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عورتیں بازاروں میں ننگی پھر رہی ہے اور بے حیائی کے اڈے ہر جگہ قائم ہیں. آدمی کی جب سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، تو اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے. تو اسلام نے جو ہمیں سوچ عطا کی ہے، اسلام نے جو ہمیں فکر عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں. اور اسی پابندی میں ہمارے لیے وہ عزت ہے جو عزت ان کے پاس ہزار آزادیوں کے باوجود نہیں ہے. اسی غلامی میں ہمارے پاس وہ سکون ہے جو سکون ان لوگوں کو ہزار آزادیوں کے بعد حاصل نہیں ہے. دیکھیے، سکون کا تعلق روح سے ہے. ہم جسمانی غذا کا انتظام کریں، جسم کی آرائش اور زیبائش کریں، اچھے سے اچھے بنگلوں میں رہیں، بہترین سواریوں پر ہم سواری کریں اور دنیا کی ہر نعمت ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن روح کو تسکین نہ حاصل ہو تو پھر زندگی میں سکون نہیں آتا. زندگی میں سکون اس وقت آتا ہے جب آدمی کا دل خدا سے جڑ جائے، جب رشتہ اللہ سے جڑ جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لیجئے اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, اللہ کے ذکر میں دلوں کو راحت ملتی ہے. آج پوری دنیا پیس آف مائنڈ کے تلاش میں ہے, سکون کو تلاش کر رہی ہے, لیکن نہ سکون بنگلوں میں ہے, نہ عائش و عشرت کے بہت سارے سامانوں میں ہے, جو سکون اللہ نے اپنے احکامات پر چلنے میں رکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے میں جو سکون ہے, اللہ کی قسم دنیا کی کسی اور چیز میں وہ سکون اور راحت اور اطمینان اور کامیابی اور عزت اور سرخروئی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. آج ہمیں اپنے اوپر ایک نظر دوڑانی چاہیے, کتنی رسومات ہیں, غیروں کے کتنے طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں, اور ہم ان رسم و رواج کو بڑی خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, بلکہ اپنی رسم سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں, بلکہ ہماری ذہنی اور فکری غلامی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ دشمنوں کی طرح سوچتا ہے اور دشمنوں کی طرح دیکھتا ہے, چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو الگ بات ہے, لیکن ان کی نگاہیں جو دیکھتی ہے وہ دشمنوں کی طرح ہے, ان کے دل جو سوچتے ہیں وہ دشمنوں کی طرح ہے, یعنی ان کے دل و دماغ یہ سوچتے ہیں کہ نئی تہذیب, جس کو نئی تہذیب بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ گندی تہذیب کہنا چاہیے, گندی تہذیب پر چلنے میں ہمارے لیے عزت ہے. نئی تہذیب جس کو میں نے گندی تہذیب سے تعبیر کیا, اس پر چلنے میں ہمارے لیے بلندی ہے, ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا جب ہم یورپ کی تہذیب پر چلیں گے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج گھر گھر یورپ کی تہذیب کے حملے ہیں, اور مسلمان اپنی تہذیب کو بھول چکا ہے, اپنی تشخص کو مٹا چکا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر حالات میں تبدیلی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے. ہم روزانہ صبح اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنے مسلمان گو رکشکوں کے ہاتھوں پٹ گئے, میانمار میں برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, عراق و شام کی وادیاں خون سے نہلائی جا رہی ہیں, یمن میں شورش برپا ہے, اور دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان پریشان حال ہیں. آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں ہیں؟ غالباً دنیا میں سب سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہیں. 56 یا 58 ممالک کے فاتح قابض حکمراں مسلمان ہیں. کیا مسلمانوں کے پاس ہتھیارات کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے؟ کیا عربوں کے پاس مال کی کمی ہے؟ کیا دنیا کے جو ظاہری نقشے ہیں زیب و زینت کے, عائش و عشرت کے, اس کی کمی ہے؟ کیا پیٹرول کی کمی ہے یا دوسری اور چیزیں, معدنیات کی کمی ہے؟ ہر چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں کو بھرپور کیا, لیکن ان سب کے باوجود مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں, پسپا ہو رہے ہیں, شکست کھا رہے ہیں, ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا دی, ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اور غیروں کی تہذیب اور غیروں کے نقش قدم پر چلنے میں ہم فخر محسوس کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی طاقتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم رسوا ہیں. اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں, یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمراں مسلط کیے جائیں گے. ہم موجودہ حکومت کو تو گالی دیتے ہیں کہ فلاں حکومت ہم پر مسلط ہو گئی ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ حکومت ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی حکومتوں کو دیکھ لے کیسی حکومتیں ہیں. اگر وہ حکومتیں انصاف پسند ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہیں. اگر یہ حکومتیں ظالم ہیں اور ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے دین پر نہیں چل رہے ہیں. حالات خود سے نہیں آتے, جیسے اعمال ہم اوپر کو بھیجتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. تو ہم دوسروں سے شکایت کرنے کے بجائے سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں. ہمیں شکایت ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں کم ہیں, ہمیں شکایت ہے کہ پنچایت میں ہماری تعداد کم ہے, ہمیں شکایت ہے کہ میونسپلٹی میں ہمارے افراد عہدوں پر فائز نہیں ہیں. لیکن کبھی ہمیں یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں, ہماری مسجدیں خالی ہیں, ویران ہیں, یہاں تو سیٹیں منتظر ہیں لیکن یہاں کی سیٹیں کہاں چلی گئی. جس دن سے مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کی مصلیوں کی تعداد اتنی ہو جائے جتنی تعداد جمعے کی نماز میں ہوتی ہے, یقین مان لیجئے اسی دن اللہ کی فتح اور نصرت آسمان سے نازل ہوگی. یہ دشمن کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے اسی تعداد میں اگر فجر میں حاضر ہو جائے تو یہودی دشمن کا کہنا ہے اسی دن بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا. لیکن کیا حال ہے, بیت المقدس مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا حرم تھا اور تمام انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اس کا حال یہ ہے کہ جمعے میں بھی اذان جمعہ سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اس کی پہلی سب مکمل نہیں ہو پاتی. یہ مسلمانوں کا حال ہے حرم ثالث کے تعلق سے جو مسلمانوں کا پہلا حرم تھا. باقی مسجدوں کا حال اور باقی دنیا کے علاقوں کا حال ہم خود سوچ سکتے ہیں. جب تک مسجدوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا, اور مسجدوں سے مراد اللہ سے, کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, جو اللہ کے گھر سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے اپنے رشتے کو جوڑ رہے ہیں. جب تک مسجدوں سے ہمارا تعلق نہیں چھوڑے گا, اللہ سے جڑے گا نہیں, دین سے نہیں جڑے گا, دینی تہذیب اور ثقافت سے نہیں جڑے گا, ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. قومیں اجتماعی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی, افراد انفرادی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک قومیں اجتماعی طور پر اب دین پر نہیں چلے گی قوموں کو ترقی نہیں ہوگی. اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ خود ترقی کر جاؤں, میں خود ترقی کروں, فرد ترقی کرے, اس فرد پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ دین پر چلے, پھر اللہ کی قسم اس کے مسائل سیکنڈوں میں حل ہوں گے. وہ مسائل کے آنے کے بعد کبھی گھبرائے گا نہیں, پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہوگا, ان کا تعلق خدا سے جڑ گیا ہے, سخت سے سخت مسائل میں بھی, مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں. فوراً ان کی نظر خدا کی طرف جاتی ہے, فوراً دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں, پھر اسباب ڈھونڈتے ہیں اور پھر اللہ ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو کبھی نماز کی طرف دھیان نہیں جاتا, کبھی دعاؤں کی طرف دھیان نہیں جاتا, ہم فوراً عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سا عامل ہوگا جو اس مسئلے کو حل کرے گا, کون سا سیٹ ہوگا جس کے پاس جا کر ہم ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ ہماری جھولی بھر دے گا. اسباب پر تو ہماری نظر ہے لیکن مسبب الاسباب, اسباب کے بنانے والے اور اسباب کو بگاڑنے والے خدا کی ذات ہے, ان پر ہماری نظر نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا یقین کمزور ہے, اس کمزوری کے نتیجے میں ہمارے اعمال کمزور ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, یقین کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ مسائل اور حالات لانے والے بھی اللہ ہیں اور مسائل اور حالات کے لے جانے والے بھی اللہ ہیں, بیماری دینے والے بھی اللہ ہے اور شفا دینے والے بھی اللہ ہے, زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے. ہر امر میں, ہر مشکل میں, ہر خوشی میں آدمی کا رجحان, آدمی کا ذہن, آدمی کی سوچ, آدمی کی فکر اللہ کی طرف جائیں, پھر دیکھیں مسائل حل ہوں گے, پریشانیاں دور ہوں گی, بلکہ وہ پریشانیوں سے نہیں گھبرائے گا. یہ تو ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں, وہ مسائل سے نہیں گھبرائے گا, وہ مشکلات سے نہیں ڈرے گا. ممکن ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ پس و پیش ہو جائے, لیکن فوراً اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا سکون نازل ہوتا ہے جو جس کی حلاوت وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو ان راہوں سے گزرا ہوا ہو, جس کا تعلق خدا سے جڑا ہوا ہو, جو ہر کام میں خدا سے مانگنے والا ہو, جس کا ہر دن اور رات اللہ سے رشتے میں جو گزارتا ہو, وہ ان حلاوتوں کو, اس لذتوں کو محسوس کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زبان سے ادا نہیں کی جا سکتی, اس کا تعلق انسان کے دل و احساس سے ہوتا ہے. نابالغ سے کیا بتایا جا سکتا ہے کہ بلوغ کی لذت کسے کہتے ہیں, بالغ شخص ہی بلوغ کی لذت کو پہچان سکتا ہے، نابالغ شخص بلوغ کی لذت کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق زبان کے الفاظ کی ادائیگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے احساس سے، قلب اور وجدان سے. خدا سے مانگنے کی جو لذت ہے، حالات آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی جو لذت ہے، مسائل پر نہ گھبراتے ہوئے خدا پر یقین کرنے کی جو لذت ہے، وہ شخص محسوس کر سکتے ہیں جو ہر وقت، ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں، ہر خوشی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. وہ اللہ کی اس یقین کی کیفیت کو اور اس وجدان کو اور اس احساس کو محسوس کر سکتے ہیں. جو نمازوں کو ہی نہیں آتے، جو فرائض کا اہتمام ہی نہیں کرتے، جو سنتوں کی پابندی ہی نہیں کرتے، جو اللہ سے روزانہ مانگنے کے عادی ہی نہیں ہیں، ان کو کیا بتایا جا سکے؟ بتا کر نہیں فائدہ ہوگا جب تک کہ ہم خود عمل کر کے نہ دیکھ لیں. ہر چیز آدمی پریکٹیکلی جب کرتا ہے تو اس کو اس کا شعور ہوتا ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھ لیا سوئمنگ کیسے کی جاتی ہے، تیرا کیسے جاتا ہے، اور پھر جا کر آپ نے ڈبکی لگائی پانی کے اندر تو انسان نہیں نکلے گا، لاش نکلے گی. اس لیے کہ تھیوری تو پڑی ہے، پڑھ تو لیا ہے لیکن عمل نہیں کیا. تیراکی کے لیے پھر عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی پریکٹیکلی سیکھے، پھر پانی میں ڈبکی لگائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور زندہ سلامت نکلے گا. اسے پڑھ لیا اور ڈبکی لگائی تو آدمی ڈوبتے مر جائے گا. معلوم ہوا صرف سن لینا، اس سے انسان کے دل میں وہ چیزیں، وہ حلاوت، وہ لذت، وہ احساس، وہ یقین، وہ ایمان، وہ عقیدہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آدمی پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ان چیزوں کو کر کے نہ دیکھ لے. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز روزانہ دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اپنی زندگی کی ضرورتوں کو، اپنی آخرت کے مسائل کو اللہ سے مانگ کر حل کرتے تھے. جو آدمی راحت کے دنوں میں خدا کو یاد کرتا ہے، مشکل کے وقت میں اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں. احفظ اللہ احفظ کا، تم اللہ کو یاد رکھو، مطلب یہ کہ اللہ کے احکام کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مشکل وقت میں اللہ کی حفاظت ہوتی ہے ان آدمیوں کے ساتھ جو راحت کے موقعوں پر، خوشحالی میں، خوشی کے موقعوں پر خدا کو یاد رکھتا ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہد، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا خیال رکھو ہر دم ہر آن، تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. تو اگر ہم اللہ کی مدد و نصرت چاہتے ہیں، حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، نمازوں کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اپنے گناہوں پر روزانہ اللہ سے معافی مانگنا. پھر ہم دیکھیں گے حالات میں تبدیلی آئے گی. فرد بدلے گا تو فرد کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، معاشرہ بدلے گا تو معاشرے کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. ہم نے خود محسوس کیا یوم عرفہ کے دن نویں ذوالحجہ کو کہ بہت ساری مسجدوں کا ہم نے جائزہ لیا. معلوم ہوا جہاں دو رکعت دو صفحے نماز میں لوگ ہوتے تھے، کسی مسجد میں 15 صفحے پہنچی بھی ہے، کسی مسجد میں 4 صفحے ہوتی تھی، اس مسجد میں 20 صفحے پہنچی بھی ہے. ہر جگہ جو رپورٹ سامنے آئی، 2-3 صفحوں کی جگہ کہیں 10 صفحے، کہیں 8 صفحے، کہیں 15 صفحے. بھائی عرفہ کے دن روزہ رکھنا تو سنت ہے، سنت کے لیے اتنا اہتمام کہ فجر میں اٹھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس پر نقد نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ شعور، یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ پھر کہاں رہتی ہے وہ صفحے، کہاں رہتی ہے وہ 15 صفحے جو عرفہ کے دن ہمیں نظر آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں سوئے رہتے ہیں. یہ بیکار کی بات ہے جو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں مردوں کی کمی ہے، سب باہر رہتے ہیں. اگر وہ لوگ باہر رہتے ہیں تو عرفہ کے دن یہ لوگ کہاں سے نکلے؟ ان کو عرفہ کے دن بھی باہر ہونا چاہیے تھا. عید کے دن اور کم ہو جاتی ہے، عید کے دوسرے دن بالکل وہی حالت ہو جاتی ہے جو حالت 8ویں ذوالحجہ کو تھی. عید کے دن تو سب سے زیادہ تعداد رہنی چاہیے تھی، عید کے دوسرے دن اور زیادہ تعداد رہنی چاہیے تھی. عید کے دن تو نظر نہیں آتے، عرفہ کے دن نظر آئے. سنت روزے کا تو ہمارے پاس اہتمام ہے لیکن فرض نماز کا اہتمام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تہجد پڑھ کر فجر چھوڑ دیں؟ طالبان حضرت عمر نے تو کوڑے لگوائے تھے ایک شخص کو جو تہجد پڑھتا تھا اور فجر چھوڑتا تھا. کہا تھا ہمیں ایسی تہجد کی ضرورت نہیں ہے کہ تم تہجد پڑھو اور فجر چھوڑ دو. فجر کی نماز تو فرض ہے، ہم سنت کا اہتمام کرتے ہیں، کیجئے، کرنا چاہیے، بہت بڑی بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، یقیناً کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت کی طرف رجحان ہو، فرائض سے بالکل غافل، خصوص فجر کی نماز ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، نماز نہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. گزشتہ ہفتے ایک صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، اب وہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. کہنے لگے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رمضان کی بات تھی، واقعہ سنا کر میں آپ کو سبق دوں گا انشاءاللہ کہ اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ روزہ ہے. کہنے لگے روزہ نہیں ہے. کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ کہنے لگے ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت میں ہم تھوڑا سا بے ایمانی کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. اب میں روزہ بھی رکھوں اور بے ایمانی بھی کروں تو میرا روزہ نہیں ہوگا، میں روزہ رکھ کر کیا فائدہ، اس لیے میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. یاد رکھیے، یہ شیطان کا دھوکا ہے. تم بے ایمانی کر رہے ہو، اس کا احساس تو ہے، انشاءاللہ توبے کی توفیق ملے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ گمراہی پر گمراہی ہے. شیطان آپ کو اللہ کے راستے سے اور دور دھکیل رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچئے میں گنہگار ہوں، میں فجر کی نماز میں کیوں آؤں، میں تو روزانہ تجارت میں بے ایمانی کرتا ہوں، بازار میں جا کر پھر میں نماز کیوں پڑھوں. یہ شیطان کی سوچ ہے، اور یہ واقعہ ایک فرد کا نہیں ہے، ہمیں تو ایک واقعہ ایک فرد کا ہمارے سننے میں آیا گزشتہ ہفتے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اس وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں، جو صرف اس وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں کہ میں فلاں فلاں گناہ کر رہا ہوں. واقعہ ایک فرد کا ہم تک پہنچتا ہے، لیکن یہ معاشرے کی تصویر ہوتی ہے، یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو فرض نماز اس لیے چھوڑ دیں کہ میں تجارت میں بے ایمانی کروں یا کوئی اور گناہ مجھ پر ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں میری نماز کیسے قبول ہوگی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ کیسے قبول ہوگا. یاد رکھیے، یہ نمازیں تمہیں اپنی تجارت میں بے ایمانی سے روکے گی، یہ نمازیں تمہیں رات میں چوری کرنے سے روکے گی، یہ نمازیں ہمیں رشوت لینے اور دینے سے روکے گی، یہ نمازیں ہمیں ڈاکہ ڈالنے سے روکے گی، یہ نمازیں ہمیں شراب پینے سے روکے گی، یہ نمازیں ہمیں خدا کے احکام کو توڑنے سے روکے گی. جتنے بھی برائیاں ہوں، نماز میں وہ تاثیر ہے کہ ساری برائیوں کا علاج نماز میں ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے. اگر ہم برائی کے کاموں سے رکنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیے، یہ نہ سوچئے کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں تو میری نمازیں کیسے قبول ہوگی. انہیں نمازوں کی برکت سے یہ بے ایمانی دور ہوگی، انہیں نمازوں کی برکت سے ہماری زندگیاں درست ہوگی. یہ خام خیالی ہے. میں نے یہ فرد کا واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سارے افراد، میں سمجھتا ہوں، اس بیماری میں مبتلا ہیں. بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں جو خاص خاص حالات ہوتے ہیں، ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے وہ جیسے واقعات آپ تک پہنچے ہم تک ضرور بتائیں. کیوں؟ آپ کے ایک واقعے سے اس پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے. بہت سارے موقعوں پر ہمیں پتا چلا کہ عدت کے مسائل، چار مہینے دس دن ہے مثال کے طور پر، عورتیں چالیس دن پورا کر کے اٹھ رہی تھی، اب معلوم ہوا تو ہم نے یہاں بتا دیا. تو اب کتنے ایسے رسومات ہیں، کتنی ایسی بیکار اور فضول کی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہمیں نہیں معلوم، جو گھروں میں ہو رہی ہیں، اندرون میں پک رہی ہیں. آپ ہم تک بات کو پہنچا دیں، آپ کا پہنچانا آپ پر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پہنچایا، قیامت میں پھر سوال ہوگا. آپ پہنچائیں گے ایسے مسائل کو، اس اسٹیج سے انشاءاللہ ان مسائل کی وضاحت کی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کا ثواب ہم کو پہنچے گا، اور ان کے توسط سے جو انقلاب اور جو اچھی بری رسومات یہاں سے دور ہوگی، ختم ہوگی، اس کا ثواب ہمیں ملے گا. تو اس طرح کے واقعات، اسی طرح کے حالات، اس طرح کے جو رسومات اور اس طرح کے جو غلط سلط عقائد اور مسائل یہاں پنپ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلم امت ہونے کی حیثیت سے انفرادی طور پر ہم تک ان باتوں کو پہنچائیں. ہمیں کھل کر بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو صحیح حقائق کا پتہ چلتا ہے، تو الحمدللہ لوگ توبہ بھی کرتے ہیں اور صحیح دین کی طرف، صحیح اعمال کی طرف اور نبی کے طریقوں کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.